یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجس و طہرہم تطہیرا، اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود پڑے گا ملک محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ مشہور معروف آیت جو ماہ رمضان میں آپ نے کئی مقامات پر علماء سے، خطبہ سے، وائزین سے سماعت کی ہوگی، قرا بھی اس آیت کو ماہ رمضان میں خصوصاً تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ ماہ رمضان، ماہ بیداری کے عنوان سے آج ہماری پہلی نشست ہے۔ ان پانچ روزہ درس میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ماہ رمضان سے بیداری کو کیسے اخذ کیا جائے، اسی موضوع پر گفتگو ہو۔ زمانہ زمانہ غیبت ہے، زمانہ فتن ہے، ہر طرف سے فتنوں کا ایک تہاجم ہے، مکتب تشیع پر ہر طرف سے ہجوم ہے، فتنے آ رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں من جملہ دین کے عنوان سے اور دین کے مفاہیم کے لیے جو شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، توحید کے موضوع پر مختلف شبہات ہیں دشمن کی جانب سے، نبوت کے موضوع پر کئی ایک شبہات ہیں، امامت و قیامت و دیگر عقائد، حتیٰ احکام بھی شبہات کی زد پر ہے۔ انسان کی پوری زندگی کو مشتبہ کر کے یہ شیطانی گروہ جس طریقے سے جوانوں کے دل میں شبہات کو ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ سے الحمدللہ علماء نے اس پر کام کیا اور ان شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے مختلف کتب کو تالیف کیا گیا، مختلف دروس کو منعقد کیا گیا، اور اسی طریقے سے مختلف دلائل کے ذریعے ان شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ اچھا، یہ شبہ ایجاد کرنا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دور کے ساتھ مخصوص ہے، ہر دور میں دشمن کی یہ سازش رہی ہے کہ مکتب حق کے خلاف شبہات کو ایجاد کیا جائے۔ کلوز سیشن ہے اس لیے اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے بچپن میں شام غریبہ کے حوالے سے عامۃ المسلمین کے اندر شبہ کو ایجاد کیا گیا، اسی طریقے سے غسل میت کے حوالے سے، تشیع کے حوالے سے ایک شبہ ایجاد کیا گیا، اور اسی طریقے سے بہت سارے شبہات کو اس دور میں ایجاد کیا گیا۔ مگر اس دور کے شبہات اور آج کے شبہات میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ آج کے شبہات صرف چند ریچولس یا رسومات کے عنوان سے شبہات کو ایجاد نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ آج کے دور کے شبہات کو آپ کے دین کی اصل و حقیقت کے اوپر شبہ وارد کیا جا رہا ہے۔ مثلاً اگر خدا وحدہ لا شریک ہے اور خدا آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، دشمن نے شبہ ایجاد کیا، پھر توسل کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا سب سے زیادہ نزدیک ہے تو پھر اس کے بعد توسل کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بہت تیزی سے بیان کرتا رہوں گا کیونکہ جتنے افراد ہیں آواز تو پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ شبہات کو ایجاد کرنے کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ کہ جب یہ شبہ ایجاد کر دیا جائے اور اس کا کوئی متقن جواب نہ آ سکے، کوئی کامل جواب نہ مل سکے، تو اس کے بعد جوانوں کو دین سے دور کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دانشگاہوں میں، یونیورسٹیز میں، اسی طریقے سے تعلیمی اداروں میں بعض افراد شبہات کو بہت زیادہ ایجاد کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو کسی حد تک پا لیتے ہیں، کسی حد تک پا لیتے ہیں۔ مثلا بہت سارے، ہمارے پاس ایک ہم نے فہرست تیار کی تھی کہ جس میں کراچی کے مشہور و معروف کالجز کے اندر زندیق گروہ، دہریہ گروہ، وہ گروہ کہ جو نہ کسی خدا کو مانتا ہے نہ کسی دین کو مانتا ہے، وہ افراد کارفرما ہیں، زندگی گزارنے کے طرز عمل کو جو دین نے ہمیں دیا ہے اس سے انحراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کے پابند ہوں، ہم کیوں اپنی زندگی کو اتنا معطل کر دیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ये पहनो ये ना पहनो, यूं बात करो यूं बात ना करो, इस तरफ देखो उस तरफ ना देखो, तो हम अपनी ज़िंदगी को क्यों इतनी पाबंदियों के अंदर मुकय्यद कर दें, कैद कर दें, जबकि अल्लाह ने, ये अल्लाह ने तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ज़िंदगी उनके नज़रिए के मुताबिक एक दफ़ा मिलती है, और इस एक दफ़ा में खाले पीले जीले और इस तरीके के स्लोगन्स जो हमारे इश्तहारात में भी आते हैं कि सिर्फ खाना पीना और जीना ज़िंदगी का मकसद है, उसके अलावा आपका और कोई मकसद और कोई हदफ और कोई गायत नहीं है। अगर आप इन जुमलात की तरफ गौर करें और आज से 1400 साल पीछे अपने आप को लेकर जाएं, तो यजीद का भी यही मोटिव था, यजीद का भी यही मिशन था, खाओ पियो जियो ऐश करो, मामला वहाँ पर ख़त्म। लेकिन सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, यजीद के इस जुमले को सरीहन रद्द किया। ना सिर्फ ये कि रद्द किया बल्कि अमली क़याम किया। सैयदुश्शोहदा का अमली क़याम हमारे और आपके सामने है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा क़याम इन्नमा खरज तो लितलब इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, मेरा क़याम फ़कत और फ़कत उम्मत जद की इस्लाह है। ये इस्लाह कौन सी चाह रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? अगर आप कहें नमाज के हवाले से, तो नमाज बिलाखिर हो रही थी, रोज़ा रखा जा रहा था, हज किया जा रहा था, ये तमाम चीज़ें थी मगर बेरूह थी, इनके अंदर रूहानियत नहीं थी, इसका असल नतीजा जिससे हासिल होना था वो चीज़ नहीं थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए क़याम किया, और वो एक क़याम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था, उस क़याम ने तमाम शुभात को रद्द कर दिया, तमाम शुभात को रद्द कर दिया। आज के इस दौर में भी जब हम देखते हैं मुतअद्दिद शुभात दीन के ऊपर वारिद किए जा रहे हैं, खुद मिन जुमला इस वक्त जो आलमी हालात हैं उस तनाजुर में अगर हम तशय्यो के किरदार को देखें, तो एक तरफ तशय्यो हमें बहुत ही ज़्यादा बेदार नज़र आ रही है। तशय्यो की भी दो एक्सट्रीम के बारे में मैं आपसे तस्करा करूँगा, क्योंकि जितने अफराद यहाँ तशरीफ़ फरमाएं इंशाल्लाह सब मकतब तशय्यो से ताल्लुक़ रखते हैं और अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की विलायत के मुतरिफ़ हैं। दो इंतहाई दर्जे के ग्रोहों की बात मैं आपसे करूँगा, एक वो कि जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन खुदा के लिए सरगर्म अमल है, हिज़्बुल्लाह की सूरत, हिज़्बुल्लाह सिर्फ लुबनान में एक तंजीम का नाम नहीं है, हिज़्बुल्लाह हर उस शख्स का नाम है कि जो अल्लाह के दीन के निफाज के लिए अपने वजीफ़े को अंजाम देता हो, चाहे वो वजीफ़ा मैदान जिहाद में हो, चाहे वो वजीफ़ा मस्जिद में हाजिरी की सूरत में हो, चाहे वो वजीफ़ा दुरूस में शिरकत की सूरत में हो, चाहे वो वजीफ़ा अपनी तालीम को आगे बढ़ाने की सूरत में हो, हर वो शख्स, ऐसा नहीं है कि हिज़्बुल्लाह यानी हम कहें बस जो मुजाहिद है जो इस वक्त मैदान में अमली तौर पर जिहाद करता हुआ नज़र आ रहा है वही हिज़्बुल्लाह का मेंबर है, नहीं, हर शिया को हिज़्बुल्लाह ही होना चाहिए, अल्लाह के गिरोह में होना चाहिए। बस वो अल्लाह के गिरोह में कैसे होगा? अगर मैदान इबादत में हो तो इबादत की तमाम तर शराइत के साथ उस मैदान में वारिद हो, तमाम तर तकद्दस के साथ उस मैदान में वारिद हो। अगर अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल या दीगर किसी तालीमी इदारे में हो तो उसका वजीफा ये है कि कमाल के साथ तमाम शराइत के साथ अपनी तालीम को मुकम्मल करे, अलबत्ता तालीम का मुकम्मल करना उसको तहज्जुद पसंद ना बना दे, मतलब ही ना बना दे, इसलिए ना तालीम हासिल करे कि सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखे अपने घर वालों का मफाद देखे, बल्कि तालीम को भी अल्लाह के लिए मखसूस रखे कि मैं ये तालीम इसलिए हासिल कर रहा हूँ इससे बंदगान खुदा को अल्लाह की कुर्बत के लिए फैज़ पहुँचाऊँगा। वो एक हिज़्बुल्लाह ही जवान है, इसी तरीके से वो जवानान जो दर्स का इनेकाद कर रहे हैं हिज़्बुल्लाह ही जवान है, वो जवानान जो आज़ादारी का क़याम कर रहे हैं हिज़्बुल्लाह ही जवान है, यानी एक कंप्लीट सिस्टम को लेकर चलने वाला जवान हिज़्बुल्लाह ही है। इफ़रात व तफरीद का अगर शिकार है तो हिज़्बुल्लाह ही नहीं है, चाहे इफ़रात व तफरीद दीन के हवाले से हो या बेदीनी के हवाले से हो, हिज़्बुल्लाह ही जवान की ज़िंदगी एक बैलेंस लाइफ है, उसके अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं, उसके माशरे के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं, अहले ईमान के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं, हाँ अहले कुफ्र के साथ उसकी नबरदाजमाई है, जैसे कि कुरान की आयत भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशद्दा अलल कुफ्फार व रहमा बैनहुम, रसूलुल्लाह और उनके साथी आपस में रहम दिल थे और कुफ्फार के लिए शदीद थे। अलबत्ता कुफ्फार की वो फहरिस्त के जब आप तौज़ीहुल मसाइल की तरफ रुजू करते हैं तो मुख्तलिफ़ अक़साम आती हैं, बाज़ दफ़ा हमें कुफ़ार के नज़रियात से नबरदाज़मा होना पड़ता है, बाज़ दफ़ा कुफ़ार अपने शुभात को मुसलमानों पर वारिद करते हैं उनसे हमें जंग करनी होती है, और बाज़ दफ़ा मैदान जिहाद में डट कर हमें कुफ़ार से नबरदाज़माई करनी होती है। एक ही मुहाज़ नहीं है कि खाली तलवार चलाना, खाली हमला करना, नहीं, बल्कि उनका वो حملہ کہ جو ہمارے دین پر ہو رہا ہے کس انداز سے، ان کے باطل نظریات کے ذریعے، ان کی باطل شبہات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ کس طرح سے مقابلہ کریں، بس ماہ رمضان کی استقبال کے حوالے سے ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک وظیفے کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ پلٹتا ہوں۔ ماہ رمضان کا استقبال، اگر آپ صحیفہ سجادیہ میں استقبال ماہ رمضان کی دعا پڑھیں تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو ویژن نظر آئے گا کہ ماہ رمضان کو وہ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ خطبہ شعبانیہ کی تلاوت کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مل کے صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد،
صلی علی محمد وآل محمد،
ایک مکمل نظر اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگی کہ رسول اللہ کس نظر سے ماہ رمضان کو دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے ماہ رمضان کو بیان کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز عمل نظر آئے گا، مگر جب آپ اپنے اور ہماری لائف اسٹائل کو دیکھیں گے تو آپ کو ماہ رمضان اس سے قطعاً برعکس نظر آئے گا، قطعاً برعکس نظر آئے گا۔ میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہوں۔ ہمارے بر صغیر میں ماہ رمضان کا اہتمام کیا ہے، حتیٰ اب تو ہمارے میڈیا نے بھی دکھانا شروع کر دیا ہے، استقبال ماہ رمضان مسلمانوں میں جوش و خروش، کھجلے اور پینی کی دکانوں پر رش نظر آتا ہے۔ ہمارا استقبال ماہ رمضان اس حد تک ہے، کھجلا اور پینی کی دکانوں پر رش، پھلوں کی دکانوں پر رش، افطار کے آئٹمس کے اوپر توجہ، یہ تمام چیزیں آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ایسی ہی تھیں، یا استقبال ماہ رمضان فقط اتنا ہی ہے؟ یعنی ہم نے بہت ساری چیزوں کو، چلے ماہ رمضان، ماہ محرم لے لیجئے، کس چیز پر ہمارا فوکس ہوتا ہے، ہم کس پہ انفیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خصوصاً جن گھروں میں عزاداری ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے عزاداری سید الشہداء منعقد کی جاتی ہے، اربعین تک سید الشہداء کی عزاداری ہوتی ہے۔ میں وضاحت دے دیتا ہوں تاکہ کل کوئی سوال نہ کرے، اب فوکس پورا کس پر ہوتا ہے کہ محرم آنے والا ہے، گھر میں وائٹ واش ہونا ہے، محرم آنے والا ہے سیاہ پردے لگانے، محرم آنے والا ہے سیاہ کپڑے بنانے، ہر چیز کا خیال ہے، سیاہ کپڑے بنانے کا خیال ہے، سیاہ پردے لگانے کا خیال ہے، وائٹ واش کا خیال ہے، علم وغیرہ پر قلعی ہونا، پنجوں پہ پالش ہونا، اس کا خیال ہے، ساری چیزوں کا خیال ہے۔ کسی سے میں نے یہ نہیں سنا کہ فکر حسین کا احیاء کیسے کیا جائے، جو اصل ہدف ایام عزا ہے، جو اصل مقصد ایام عزا ہے۔ یا مثلا ماہ رمضان آنے والا ہے، اب ہمیں کس طریقے سے اپنے روٹی اور دال اور ان تمام چیزوں کے اندر مقید کر دیا۔ ابتدائے رمضان میں ہمیں راشن کی فکر ہوتی ہے، وسط رمضان میں، اب تو خیر یہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا ہے لیکن بالآخر کسی حد تک موجود ہے، وسط رمضان میں ہمیں اپنے اہل محلہ کے افطار تقسیم کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اچھا، اس افطار میں بھی غربا کا کہیں نام نہیں آتا، غربا کا کہیں نام نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں تو مسجد میں مؤذن کو یا کسی کارکن کو وہاں پر جا کر افطار دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اچھا، وسط رمضان میں ہماری فکر ہے کہ اب ہم کسی صورت افطار کو تقسیم کریں، کیونکہ بالآخر دوسرے گھروں سے آئی ہے تو اب دینا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی انگیزہ الہی نہیں ہے، ذہن جو ہے وہ اللہ کی قربت نہیں ہے، کیونکہ دوسری جگہ سے آ رہی ہے اس لیے میں بھی تقسیم کر دیتا ہوں۔ پھر تیسرے عشرے میں جو ہمارا ہم و غم ہوتا ہے 21 رمضان کے بعد خصوصاً، وہ عید الفطر کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اب پورا رمضان کہاں گیا؟ وہ ماہ رمضان کہ جس کے استقبال کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص تعلیمات ہیں، وہ ماہ رمضان کہ جس کی شب و روز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، کہ اس کے دن سارے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، انہی میں سے ایک لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس کی راتیں اور دن ہم نے کیسے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے وقف کیے، کس طریقے کا ماہ رمضان کا استقبال ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے، یا خود ہم وارد ہو چکے ہیں ماہ رمضان میں، تو ماہ رمضان کو آیا رسمی طریقے سے ہی ادا کر رہے ہیں یا فکری طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ غیر حاضر افراد سے میرا خطاب نہیں ہے، حاضرین سے ہی خطاب کر لیتا ہوں۔ آپ کا یہ درس منعقد کرنا ایک رسم ہے یا ایک فکر ہے؟ اگر رسم ہے تو نہ اس سے مجھے کچھ فائدہ پہنچنا ہے نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچنا ہے، اور اگر فکر ہے تو پھر واضح ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ مثلا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ 2 سال سے 3 سال سے اس محلے میں دروس ہو رہے ہیں ماہ رمضان میں، ان دروس میں آپ نے متعدد باتیں سنی ہوں گی، تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سنا ہوگا. کیا کوئی جوان ان دروس کے ذریعے اتنی تبدیلی لے کر آیا کہ اگر نماز پنجگانہ کا تو بہرحال وہ پابند ہی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ نماز شب کی پابندی شروع ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر ہم دیکھیں کہ درس منعقد کرانے کا انگیزہ کیا تھا، جذبہ کیا تھا کہ ایک پلیٹ فارم سے درس ہو جائیں، معاملہ یہیں تمام ہو جائے، یا نہیں درس اس لیے ہو کہ بالآخر ہم بھی کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس ہو جائیں، کچھ اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ لیں. کل میرے پاس ایک برادر آئے اور آ کر کہنے لگے مولانا عراق کے اندر ٹھیک ٹھاک نبرد آزمائی ہو رہی ہے، میری خواہش ہے کہ اگر کوئی مجھے وہاں بھیج سکے تو آپ لطفاً مجھے میرا نام بتائیے گا. میں نے کہا آپ نماز شب کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، مہینے میں کتنی دفعہ نماز شب پڑھ پاتے ہیں؟ تو کہنے لگے نماز شب بہرحال خدا و بندے کا معاملہ ہے. میں بھی اس پہ بہت زیادہ تاکید سے نہیں پوچھ سکتا تھا. جو انسان سید الشہداء کے اس جملے کے بعد انی احب الصلاح نماز شب کا پابند نہ ہو پائے، کیا وہ تیروں کا مقابلہ کر سکے گا؟ انہوں نے پلٹتے ہی مجھے ایک مثال دی کہ آگا شاید آپ نے اخراجیہ نہیں دیکھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اخراجیہ. میں نے کہا نہیں میں نے اخراجیہ دیکھی ہے، لیکن ہر دفعہ اخراجیہ جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتی، ہر جگہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. سید الشہداء کی تعلیمات کا پابند ہونا بہت ضروری ہے، انہی تعلیمات کے ساتھ ہمیں میدان عمل میں جانا ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف نماز شب پڑھتے رہیں، دین پر وقت آ جائے، سید الشہداء کے روزے پر وقت آ جائے، ان کے مکتب پر وقت آ جائے، ہم اور آپ مسلح پر بیٹھے رہیں، نہیں، ایسی نماز شب کسی فائدے کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے. لیکن حد عقل جو کام آسانی سے ہو پا رہا ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیسے اپنے آپ سے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم مشکلات میں جا کر امام حسین کا ساتھ دیں گے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، شاید کہہ دینا زبان سے آسان ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. یہاں 15 گھنٹے کے روزے میں ہماری حالت تباہ ہو جاتی ہے اور ہم افطار کے وقت تمام اقدار اسلامی کو بھول جاتے ہیں. وہاں 3 روز کی بھوک و پیاس کے بعد، امام حسین کا ساتھ دینے کے بعد، خون بہانے کے بعد، سید الشہداء سے یہ سوال کرنے والے اصحاب کا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اپنا تمام خون بہانے کے بعد امام حسین سے ایک سوال کریں مولا کہ ہم نے کچھ حق ادا کر دیا؟ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر چیز ہو اس کی نیت للہ ہی ہو، اللہ کی قربت کے لیے ہو. آپ کا یہاں درس میں آنا اللہ کی قربت کے لیے ہو، نہ دوستوں کے لیے، نہ مولانا صاحب کی خاطر کہ اگر مولانا صاحب کو لے کر آئیں تو کم سے کم 4-5 افراد تو ہوں جس سے وہ مطمئن ہو جائیں کہ کسی کو سنائے، ایک آدمی بھی ہو اللہ کی قربت کے لیے بیٹھے. انشاءاللہ کل سے جب درس میں آئیے گا ایک لہجے کے لیے سوچ ضرور لیجیے گا، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. اس موقع پر آ کر ممکن ہے آپ کو شیطان بہکائے بھی، آپ سے آ کر کہے نہیں تم اللہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، پلٹ جاؤ، اس سے بہتر یہ فٹ بال گراؤنڈ میں جاؤ، وہاں پر فٹ بال کھیلنا شروع کر دو، کم سے کم جسم تو توانا ہوگا، اسے چست ہوگا. ہاں ضرور ہوگا، لیکن دوسرا طریقہ بندگان خدا کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر شیطان آپ کے قدموں کو حق کے راستے سے موڑ آئے، آپ اسی وقت قصد قربت کریں، مصمم ارادہ کر لیں، نہیں میں جا رہا ہوں، شاید میں گھر سے نکلا تھا دوست کے کہنے پر، دوست کی خوشنودی کے لیے، لیکن اب اپنی نیت کو منظم کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں. پھر جب آپ اس درس کے اندر آئیں گے، آپ کا ایک قدم اٹھانا ثواب میں اضافہ کرے گا. یہاں ثواب جو ہم لیتے ہیں وہ عموماً ذہن میں آتا ہے کہ اضافے سے مراد کوئی ایک لیول بنا ہوا ہے، اس سے ہمیں کچھ مل رہا ہے آگے، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن یہاں پر جو ہمیں سمجھ میں آ پا رہا ہے کہ جو ثواب میں اضافہ ہوگا یعنی اللہ کی قربت میں اضافہ ہوگا، اللہ کے دین کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اس سے بڑی اور کیا جزا ہے خدا کی کہ ہم اس کے دین کو سمجھ لیں. لہذا اس دور میں جوانان عزیز کی بہترین اور اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھیں، میڈیا کے پروپیگنڈے سے بچ کر رہیں، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے بچ کر رہیں، کیونکہ ہر طرف ایک جال بچھا ہوا ہے اور اس جال کے اندر سادہ لو افراد بہت آسانی سے پھنس جاتے ہیں، بہت آسانی سے پھنس جاتے ہیں. شبہات کا ایک کام اس پر ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے معاشرے کے اندر شبہات کو پیدا کیا جائے، اور بہت آسان ہے شبہ پیدا کرنا. مثلا آپ میری ابھی تک کی گفتگو میں سے کوئی ایک کلپ تیار کر سکتے ہیں کہ جو کلپ آپ معاشرے کے اندر چھوڑ دیں تو 10 لوگوں کے ذہن میں سوال آ جائیں، 10 لوگوں کے ذہن میں سوال آ جائے. اب بس آپ نے شبہ ایجاد کر دیا، دوسرا اسی موضوع کے اوپر لگ جائے گا، اس کی ساری توانائیاں سلب ہو جائیں گی۔ ہمیں اور آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اپنے ان شبہات کا متقن جواب لینا ہے۔ مثلا آج میں ایک شبہ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر آپ کی زحمت تمام کروں گا، کیونکہ بالآخر ایک اور درس ہے کہ جس میں مجھے المحسن کے اندر ہی درس دینا ہوتا ہے 10 بجے۔ تقریباً ابھی ہمارے پاس 20 منٹ باقی ہیں۔ شبہ مثلا توحید پر شبہات، نبوت پر شبہات، امامت و قیامت پر شبہات، نظریہ ولایت پر شبہات، خود ولایت فقیہ پر شبہات، اور یہ شبہات اتنے آسانی سے معاشرے کے اندر رائج کر دیے جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے کہ ہمیں بعد میں یہی شبہات اپنے دین کا ایک حصہ لگنے لگتے ہیں۔ اس وقت ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے قریب رہیں۔ دین سے کیسے قریب ہوں گے؟ ایک چینل دیا ہے دین نے، اس کے مطابق دین سے قریب ہوں گے نا، یا میری جو مرضی آئے گی میں اس کو دین سمجھوں گا، آپ کی جو مرضی آئے گی آپ اس کو دین سمجھیں گے، ان کی جو مرضی آئے گی ان کو دین سمجھیں گے۔ مطلب دین وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اور اسی دین کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس دین کو ہمیں اولیاء خدا سے لینا ہے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، مجتہدین اعظم سے، مقام معظم رہبری سے دین کو لینا ہے، ان سے سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے، نہ یہ کہ وہ دین کے جو ہمارے ذہن میں ثبت ہو گیا بس وہی دین ہے۔ آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے، اکثر قوانین اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مثلا فلاں حاجی آغا نے فتویٰ دیا ہے، فلاں آیت اللہ نے فتویٰ دیا، مجھے ان کا یہ فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے تو فتویٰ سمجھنے کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے۔ آیا اتنی اہلیت ہے کہ تم فتوے کے اوپر اپنی سمجھداری یا اپنی نظر کو بیان کر سکو؟ یا اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو پھر اس میدان کے اندر وارد ہی نہیں ہونا۔ جو مجتہد نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس نے باقاعدہ اس دین کا علم حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اور آپ جب اپنی زندگی آسائش اور آرام کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی طلبگی کے دور میں کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے؟ راتیں کالی کرتے تھے کتابوں میں، بالکل اسی طرح۔ حالانکہ کوئی تقابل نہیں ہے علوم دینیہ کا دیگر علوم سے، لیکن اگر میں کسی سرجن سے جا کر آپریشن تھیٹر میں ہاتھ پکڑ کر یہ کہوں کہ نہیں آپ کو یہاں سے کٹ نہیں لگانا آپریشن کرتے ہوئے، آپ کو کہیں اور سے لگانا ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ کہ جناب آپ اس تھیٹر سے باہر چلے جائیے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ اہل فن نہیں ہیں۔ دین کو آپریشن کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص تیار ہے، چاہے جس کو کیتھیٹر پکڑنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، کیا کہلاتا ہے وہ جو بلیڈ ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے نا، بہرحال سرجیکل بلیڈ کہہ دیتے ہیں اس کو ہم، جس کو وہ پکڑنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، دین کا آپریشن کرنے کے لیے، جس کو عربی عبارت آتی ہو نہ آتی ہو، جس کو قرآن کی تلاوت آتی ہو نہ آتی ہو، جس کو نماز کے احکام پتہ ہو نہ پتہ ہو، وہ دین کے لیے بڑی آسانی سے اپنی نظر دے دیتا ہے۔ اس شبے کو ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ جوانوں کو اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب جو چینل ہمارے پاس دین کا ہے وہ کیا ہے؟ توحید، نبوت، امامت، قیامت۔ پھر دین ہم کیسے سمجھیں گے؟ توحید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور کہا کہ اس میں تمہاری تقلید نہیں چلے گی، اس میں صرف اس لیے بات نہیں مانی جائے گی اصول دین میں کہ تم نے کسی سے سن لیا اور اسی کو آگے فارورڈ کر دیا، تمہاری خود ریسرچ ہونی چاہیے، تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے۔ نبوت کے حوالے سے دلیل ہونی چاہیے، امامت کے حوالے سے دلیل ہونی چاہیے، آپ کی عقلی دلیل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ یقین کی منزل پر فائز ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ والدین مسلمان ہیں، انہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مولانا صاحب نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ دلیل نہیں ہے، خود آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم،
اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مقام پر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی چرخہ کات رہی ہے۔ اس بوڑھی عورت سے رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے سوال کیا کہ تم خدا کے وجود پر یقین رکھتی ہو؟ کہنے لگی ہاں رکھتی ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے کہ خدا موجود ہے؟ اس نے چرخہ کاتتے کاتتے ایک لہجے کے لیے اپنے ہاتھ کو روکا چرخہ رک گیا، کہ یا رسول اللہ جب یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ ضعیفہ تھی، عقل بڑی قوی تھی، عقل ضعیف نہیں تھی، اس لیے اپنی عقل کو عقائد کے عقلی دلائل کے ذریعے قوت و طاقت دیجئے کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، توحید کے نظریے سے آپ کو کوئی ہٹا نہ سکے۔ غور کیجئے، اس دلیل نظم کہلاتی ہے، اس نظام کے اوپر غور کیجئے۔ کبھی آپ نے سنا سورج سے کہ آج میں اس لیے دیر سے نکلا ہوں کیونکہ رات کو چاند دیر سے آیا تھا؟ ایک نظام چل رہا ہے اور اس نظام کو چلانے والا خداوند متعال ہے۔ بہت سارے دلائل اس پہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک ایسے ہی دہریہ کہ جو خدا کو نہیں مانتا تھا، ایک عالم سے اس کی بحث ہوئی اسی موضوع پر، اس عالم دین نے کہا کہ آپ میرے گھر دعوت پر آئیے گا۔ دعوت پہ اپنے گھر بلایا، عالم دین نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا، کمرے کے اندر صرف ایک خوبصورت تصویر مرغے کی بنا کر لٹکا دی۔ اس دہریے نے آتے ہی اس تصویر کی تعریف کی، کیونکہ کچھ اور تعریف کے لیے تھا ہی نہیں، وہاں گھر خالی تھا، صرف ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اس کی ایک اور خاصیت اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہا اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ وہ دہریہ کہنے لگا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ سے یہ بات بعید ہے کہ آپ یہ بات کہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو عالم دین نے ایک دلیل سے اس کے تمام نظریات کو باطل کر دیا، کہا تم مرغے کی تصویر کے قائل نہیں ہو رہے کہ بغیر بنانے والے کے بن جائے، اصل مرغہ بغیر بنانے والے کے بن گیا، اس تصویر کے تو تم قائل نہیں ہو رہے ہو کہ بغیر بنانے والے کے بن جائے گی، اصل جانور اصل مرغہ بغیر بنانے والے کے بن جائے گا۔ ایک دلیل سے اس کو مسلمان کر دیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ عقائد کے بارے میں جستجو کریں، دلیل نظم کے ذریعے خدا کے وجود کو پہچانیں، اپنے وجود کے ذریعے خدا کو پہچانیں، کس طریقے سے تبدیلی لے کر آتا ہے خداوند متعال انسان کے اندر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ بگ بینگ تھیوری اور یہ تمام چیزیں پڑھ کر کہ اتنا پستی پر چلا جائے گا انسان کہ ایک انفجار کا ایک دھماکے کا نتیجہ ہے دنیا۔ دلائل دیے اس پہ علماء نے، دھماکے سے تخریب ہوا کرتی ہے، نظم نہیں ہوتا۔ بگ بینگ تھیوری یہی ہے نا کہ ایک دھماکہ ہوا، ایک بلاسٹ کے نتیجے میں ہر چیز قائم ہوتی چلی گئی، انسان بنتا چلا گیا، اس کی نسل شروع ہو گئی، جانوروں کی نسلیں شروع ہو گئیں، درخت نے نمو پا لیا، اور یہ تمام چیزیں دھماکے سے تخریب ہوا کرتی ہے، خراب ہوتا ہے معاملہ، درست نہیں ہوتا۔ یہاں ہم اور آپ اپنے وجود کے اوپر غور کریں۔ عدم سے خداوند متعال نے ہمیں وجود دیا ہے، کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، کوئی وجود تھا؟ جتنی آپ کی عمر ہے اس سے پہلے اپنے وجود کو سوچئے، کیا وجود تھا؟ کچھ بھی وجود نہیں تھا۔ یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں بالآخر اس دنیا میں بھیجا، اور جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو کسی ہدف کے لیے بھیجا ہے، مقصد کے لیے بھیجا ہے، عبث نہیں بھیجا ہے۔ آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عبث جمع ہونا، اگر ہم آپ سے کہیں گے ہم ایسے ہی جمع ہو گئے تو میں بھی سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، آپ بھی سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا کہ آگا ایسے کیوں جمع ہوئے، آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ ایسے کیوں آ گئے، ٹائم کیوں ویسٹ کیا آپ نے۔ لہذا ہدف ہے ہمارا یہاں جمع ہونے کا، خداوند متعال نے بھی ہمیں بھیجا ایک ہدف کے لیے، وہ ہدف کیا ہے؟ کہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اور اس معرفت میں اضافے کی وجہ سے ہی آپ ان شبہات کا جواب دے سکتے ہیں۔ آج جو تکفیریت کی طرف سے، وہابیت کی طرف سے، ناسبیت کی طرف سے امت مسلمہ ایک عظیم بحران سے گزر رہی ہے، آپ عالم اسلام کو دیکھ لیجئے، بحرین آپ کے سامنے، فلسطین آپ کے سامنے، پاکستان آپ کے سامنے، عراق آپ کے سامنے، سعودی عرب آپ کے سامنے، یہ تمام مناطق اسلامیہ جو ہیں اس وقت کتنے بڑے خطرے سے گزر رہے ہیں، اور اس خطرے کو کم و بیش ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے۔ لیکن متاسفانہ، بلکہ بر صغیر بھی نہیں کہوں گا کیونکہ بر صغیر کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اطلاع آئی ہیں، ہندوستان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اطلاع آئی کہ حتیٰ ہندوؤں نے ستیہ نام کرایا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی ہم دفاع کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر ہم ملت پاکستان کے اندر تلاش کریں تو میرا خود اپنا ذاتی تجربہ یہ رہا کیونکہ ابھی ماہ رمضان سے دو دن پہلے مجھے عراق سے آنا نصیب ہوا، سید الشہداء کی زیارت نصیب ہوئی، یہ جنگ کے حالات وہاں شروع ہو گئے تھے تو بہت نزدیک سے دیکھ کر آئے ہم وہاں کے حالات کو۔ ہم نے وہاں پر بعض پاکستانی افراد سے جو اس وقت نجف میں مقیم ہیں ان سے سوال کیا کہ اغیون آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں کچھ ایسا چینل بنائیں کہ ہم بھی جا سکیں وہاں پر، کیونکہ اجانب کے لیے اس وقت بند کیا ہوا تھا، اجانب یعنی غیر ملکی افراد کے لیے تقریباً بند کیا ہوا ہے، رجسٹریشنز ہو رہی ہیں، جس کے پاس وہ پاس ہوگا وہی محاذ کے اوپر جا سکے گا۔ تو میں نے کہا آپ کوئی چینل بنائیں، تو جواب آپ کو سن کر جواب دیا گیا، آغا صاحب کیا آپ کو اب یقین نہیں رہا کہ مولا علی کے پاس ذوالفقار نہیں ہے؟ یہ کتنا مضحکہ خیز جواب ہے، مولا علی کی ذوالفقار جب مولا کوفہ کے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے کیا نہیں تھی؟ جس وقت مولا شکوہ کر رہے تھے کہ تم کبھی گرمی کا بہانہ کرتے ہو کبھی سردی کا بہانہ کرتے ہو، نہیں تھی تلوار مولا کے پاس؟ جب مولا صحرا میں جا کر ریت کو ہٹا کر ریت پر منہ رکھ کر گریہ کر رہے تھے جب ذوالفقار نہیں تھی مولا علی کے پاس؟ نہج البلاغہ کے خطبے جا کر دیکھ لیجئے، جو مولا کا شکوہ ہے کیا مولا کے پاس تلوار نہیں تھی؟ ہم کیوں شتر مرغ کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں جو خطرے کو دیکھ کر ریت کے اندر منہ ڈال دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جناب خطرہ اس کے سامنے سے ٹل گیا؟ خطرہ ٹلا نہیں ہے، اور محاذ صرف ایک عراق کا نہیں ہے، خود یہ شبہات کا محاذ بہت ہی خطرناک ہے، اس کے اوپر آپ کو ڈٹنا ہے۔ اور پھر جب یہاں خداوند متعال کی طرف سے توفیقات بلند ہوں پھر صحیح ہے، جہاں ہماری ذمہ داری ہوگی وہاں جانا ہمارا وظیفہ بنتا ہے، لیکن بالآخر ہم ابتدائی قدم نہ اٹھائیں اور چاہیں کہ پی ایچ ڈی کی کلاس میں بیٹھ جائیں تو جناب ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا قدم ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کردار سازی کرنی ہوگی، اگر سید الشہداء سے محبت ہے سید الشہداء کے لیے ہمیں دین کی حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اگر سید الشہداء سے محبت ہے دین کے واجبات کو انجام دینا ہوگا، محرمات کو ترک کرنا ہوگا، اگر سید الشہداء سے محبت ہے۔ میں کچھ نہ کروں اور پھر محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس پہنچ جاؤں تو بھی کیا کر لوں گا، جب یہاں مجھ سے 17 رکعت نماز دن میں نہیں پڑھی جا رہی کہ جس میں کوئی تلوار نہیں کھانی، کوئی گولی نہیں کھانی، کوئی زخم برداشت نہیں کرنا، تو ایک روزہ نہیں رکھا جا رہا کہ جس میں اس صحرائی بھوک و پیاس کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ کل آپ کے آلیہ ابہ میں ہی میں نے مصائب کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ ہم اور آپ افطار کے دستخوان پر بیٹھتے ہیں، افطار کے وقت بڑے آسانی سے افطار کر لیتے ہیں، ان مجاہدین پر سلام ہو کہ جن کے گھر والے جب دستخوان پر بیٹھتے ہوں گے تو سید الشہداء کو یاد کرتے ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے شاید یہ جملہ، یہ میرا اپنی زمانے حال ہے، شاید یہ کہتے ہوں کہ مولا ہم نے آپ کے لیے، ایک بوڑھی ماں کہتی ہوگی کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجا ہے، اس کی افطار اور ہماری افطار برابر نہیں ہو سکتی، جو کچھ دے کر افطاری کر رہا ہے اس دین کے لیے اس کی افطار یقیناً الگ ہے۔ بہرحال یہ تہاجم ہو گیا ہے، اسی تہاجم میں سے ایک واحد حل ہمارے پاس جس کو آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے مگر متاسفانہ بدقسمتی سے ہم اور آپ اس کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، خالد الملا سنی ایک مفتی ہیں جو عراق کے ہیں، جلیل القدر عالم دین ہیں سنیوں کے، اہل سنت کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ملت اسلامیہ کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو سید علی خامنائی کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، یہ انہوں نے سمجھ لیا۔ انہوں نے آ کر بڑی آسانی کے ساتھ جمعے کے خطبے میں اپنی عوام کے سامنے بیان بھی کر دیا، اب ہم اپنے گریبان میں جا کے اتنی آسانی سے ہم اپنے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کس جگہ کھڑے میں پھر میں تکرار کروں گا، ایک سنی عالم دین جس کا آغا خامنائی کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ان کے مشرب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ جمعے کے خطبے میں اپنے معتقدین کے سامنے، اپنے نمازیوں کے سامنے خطبے کے مقام پر آتا ہے، ہاتھ میں عصا پکڑ کر با آواز بلند کہتا ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کا حل اگر ملے گا تو آیت اللہ خامنائی کے فرامین کے ذریعے ملے گا، ان کی تعلیمات کے ذریعے ملے گا۔ یہ بات ہم آسانی سے نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ جو دشمن نے شبہ پیدا کیا ہے اس شبہ کا کسی حد تک ہم شکار ہو چکے ہیں، ہم نے اس کا جواب دینا نہیں چاہا۔ ابھی اسی سفر میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آغا آپ سید علی خامنائی حفظہ اللہ پروردگار رہبر معظم کو طول عمر عنایت فرمائے انشاءاللہ. آپ ان کے بیانات مثلا ان کے مطالب کو بیان کرتے ہیں, کافی حمایت کرتے ہیں شد و مد کے ساتھ. میرا آپ سے ایک سوال ہے. بے فرمائی, کیا سوال ہے؟ کہنے لگے میں جلوس میں ایک کیمپ پر بیٹھا ہوا تھا, ایک جوان آیا اور مجھ سے آ کر کہا, انہوں نے تو بڑے سخت لہجے میں اس جملے کو کہا تھا, ادھر آؤ. میں گیا, اس نے ایک سلوگن ایک نعرہ لکھا ہوا دکھایا مجھے, جو نعرہ یہ تھا کہ ولایت فقی ولایت علی ہے. کہا اس جوان نے مجھ سے سوال کیا کہ آغا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ امیر المومنین تو درخت کو اشارہ کریں درخت چل دے, حجر کو اشارہ کریں وہ کلام کرنے لگے پتھر کلام کرنے لگے, امیر المومنین چاند کو اشارہ کرے تو وہ پلٹ جائے, سید علی خامنائی کے اشارے سے کیا پلٹے گا؟ میں نے کہا آپ کو اس جملے سے اعتراض کیا ہے؟ ولایت فقی ولایت علی ہے. کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر معصوم کی ولایت ایک معصوم کی ولایت جیسی ہو جائے؟ اب دیکھیں شبہ کتنا اسٹرانگ ہے. عام انسان کے سامنے اگر یہ بیان کیا جائے وہ تو سجدہ رہ جائے گا, واقعا کوئی تقابل نہیں ہے معصوم اور غیر معصوم کا. تو میں نے کہا صرف اعتراض یہی ہے کہ غیر معصوم کی ولایت معصوم کی ولایت جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہاں یہی ہے, اس کا آپ جواب دیں. میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر میں کہتا ہوں ولایت علی ولایت خدا است, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اب ایک لہجے کے لیے مجمع پر سناٹا چھا گیا, جیسے آپ میں سناٹا ہے, ایک لہجے کے لیے سناٹا چھا گیا مکمل, کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا تردید کریں یا تائید کریں, یا کہیں کہ ولایت علی ولایت خدا ہے, یا کہیں کہ ولایت علی نعوذ باللہ ولایت خدا نہیں ہے. تو سب نے بیک زبان کا ولایت علی ولایت خدا ہے. میں نے کہا کیسے خالق اور مخلوق کی ولایت ایک ہو گئی؟ یہاں معصوم اور غیر معصوم کی ولایت کے اندر ہم فرق کر رہے ہیں. اب میں سوال کرتا ہوں خالق اور مخلوق کی ولایت ایک کیسے ہو گئی؟ تو ایک عالم نے جواب دیا کہ کیونکہ خالق کے حکم سے ولایت امیر المومنین ہے. میں نے کہا احسن تم, بہ بہ, خالق کے حکم سے اسی لیے ہے نا, حکم خالق ہے اس لیے امیر المومنین کی ولایت ہے. لہذا دراصل امیر المومنین کی ولایت کس کی ولایت ہے؟ خدا کی ولایت ہے. میں نے کہا یہی جواب یہاں پر بھی ہے, کیونکہ معصوم کے حکم سے فقی کی ولایت ہے, اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ولایت فقی ولایت علی است, کیونکہ خود اہل بیت اطہار کے فرامین موجود ہیں. ایک طول چل رہا ہے, ایک سسٹم ہے, خدا کی ولایت, رسول کی ولایت, اہل بیت کی ولایت, فقی کی ولایت, فقی کے فتوے کے مطابق باپ کی ولایت, یہ تمام چیزیں آئیں کہاں سے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہیں. فقی نے اپنی جیب سے نکال کر ولایت فقی نہیں دی ہے. امام خمینی خود ایک تراش کا نظریہ نہیں لے کر آئے تھے ولایت فقی کا. ولایت فقی کے نظریے پر جو گرد و غبار آ چکا تھا, صرف امام خمینی نے یہ کام کیا, اس کو شہدا کے لہو سے دھو دیا اور اس کو شفاف کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ نظریہ ولایت فقی ہے, اگر تم اس پر عمل کرو گے تو سرخ روح ہوگے, کامیاب ہوگے, دنیا کی اقوام اس طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گی. آج حزب اللہ کو جو قوت و طاقت ملی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ سر چشمہ کیا ہے؟ کیا بیان کرتے ہیں سید حسن نصر اللہ کہ اگر تل ابیب کو فتح کرنے میں دو قدم کا فاصلہ رہ جائے اور رہبر کا بیان آئے کہ حسن نصر اللہ واپس آ جاؤ, تو حسن نصر اللہ پلٹ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ آغا صرف دو قدم باقی رہ گئے تھے, آپ نے بلایا کیوں؟ کیونکہ حسن نصر اللہ جانتا ہے, خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ جو رہبر کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کہہ رہے ہیں. یہاں معاملات ہمیں لینے پڑیں گے, سمجھنے پڑیں گے کہ کیا نزاکتیں ہیں دین کی. آج اتنے شبہات کو پیدا کر دیا گیا ہے کہ ایک عام جوان کے جس کا علم سے تو چھوڑ دیجئے, تقویٰ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سید علی خامنائی کے جملات کے اوپر اعتراض کرنے کا تیار ہے. اچھا یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ جرتیں بڑھتی ہیں تو کہاں تک بڑھتی ہیں؟ جب جرت بڑھتی ہے تو پھر ایک فقی تو دور کی بات ہے, پھر امام معصوم پر بھی لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں. ایسے افراد کو آپ نے نہیں دیکھا تاریخ میں, نہیں سنا کہ امیر المومنین پر 60,000 ممبروں سے, اگر اس کو آپ مبالغہ بھی شمار کریں 500 ممبر بھی شمار کر لیجئے جو صرف شام میں ہوں, فرض کیجئے, جبکہ ایسا نہیں ہے حقیقت, کئی ایک منابر سے معاملہ ہوا, 60 سال تک لگاتار سب و شتم کیا گیا مولا کائنات پر, امیر المومنین پر. جب جرت بڑھتی ہے تو انسان کی کہاں تک بڑھتی ہے کہ پھر وہ آ کر خدا کے اوپر اعتراض کرنے لگتا ہے. پھر وہ انبیاء پر اعتراض کرنے لگتا ہے، پھر وہ آئمہ پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کریں اور نظریے کو صاحب نظر سے لیں۔ جب صاحب نظر سے نظریے کو لیں گے تو اس نظریے کے اندر نقص کے امکانات کم ہو جائیں گے، غلطیوں کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اور جب خود میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا، تو میرا خیال، میری سمجھ، میری سوچ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ میں صاحب نظر نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ امام صادق وسائل الشیعہ میں کیا فرما رہے ہیں، مجھے نہیں پتا بحر الانوار میں اہل بیت اطہار کی روایات کیا ہم سے کہہ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ عربک گرامر کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ قرآن کی آیات کس سیاق و سباق کے ساتھ بات کر رہی ہیں، روایات کس سیاق و سباق کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے امور کو منظم کریں۔ آج پہلے شبے کا جواب دیا ہے، ولایت فقیہ کس طرح سے ولایت اہل بیت کے تابع ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کے یقین کے ساتھ عمل کو ان کی مطابقت کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مطابق کرنا ہے۔ لہٰذا آج اس شبے کا جواب دیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے ان پانچ دنوں میں کوئی نہ کوئی شبہات جو اسی موضوع کے متعلق آتے ہیں اور شیخ خالد الملا کا وہ جملہ انشاءاللہ بیان کرنے کی پوری کوشش کریں گے جو انہوں نے ولایت فقیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس وقت جو تقریباً ایک صدی کے بعد، تقریباً ایک صدی کے بعد غالباً 129 ہجری میں یہ فتویٰ آیا تھا جہاد کا، تقریباً ایک صدی کے بعد آغا سیستانی کا یہ فتویٰ دوبارہ تشیعوں کی طرف سے آیا، اور وہابی جتنے علماء ہیں ان سے ان کے معتقدین پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صبح و شام جہاد کے فتوے دیتے ہیں، 10 لوگ جمع نہیں ہوتے، 10,000 جمع نہیں ہوتے، اور ایک فقیہ نے نجف کے ایک بوسیدہ گھر میں بیٹھ کر ایک فتویٰ دیا، اس پر لاکھوں مسلمان جو اس کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سر سے کفن باندھ کر میدان پر آ گئے، ہزاروں علماء اپنے امامے کے ساتھ لباس جہاد پہن کر آ گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جب نتیجہ دیا ہے انہی کے افراد نے، وہ یہ دیا ہے کہ ہمارے مفتیان، یعنی انہوں نے اپنے مکتب کے ادوار سے بیان کیا، ہمارے مفتیان فتویٰ اپنی منفیت کے لیے دیتے ہیں جبکہ تشیع کے مراجع، تشیع کے مجتہدین، کہ جس کو تشیع اجتہاد جن کا تسلیم کرتی ہے، وہ مجتہدین کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ جب بیضۂ اسلام یعنی دین کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ دین کی حمایت کے لیے فتویٰ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے مجتہدین کی قدر کرنی چاہیے، چاہے مرجعیت عراق کی ہو یا ایران کی، دونوں ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما، آئمہ معصومین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں مومنین و مومنات جہاں کہیں آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، علماء عالم مراجع اعظم بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ دراز فرما، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، نظام ولایت انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مجاہدین حق کو صحت و سلامتی، طول عمر، توفیقات میں اضافہ عطا فرما، پروردگارہ ناسبیوں کو، تکفیریوں کو اور ان خارجیوں کو جو اس وقت اسلام کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں، پروردگارہ ان ملائین کو نیست و نابود فرما، ان کے پشتیبانوں کو ذلیل و خوار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ صرف پانچ منٹ آپ کے پاس ہیں، اس موضوع کے متعلق کوئی سوال جواب اگر آپ کے پاس ہوں تو وہ کر لیجئے، کیونکہ آج ویسے ہی تاخیر ہو گئی تھی، کل سے انشاءاللہ سوال جواب کا تھوڑا زیادہ ٹائم دے دیا جائے گا۔